अभी कानों से सकीना के लहू जारी है।
ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ مبارک روم کی آیت نمبر 10 پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء وہ لوگ کے جو برے کام انجام دیتے ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں جو اللہ سے منہ کو موڑ لیتے ہیں ان کا اختتام کیا ہوتا ہے ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں ان کذبوا بآیات اللہ ایک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَقَانُوا بِهَا يَسْتَحْزِعُونَ اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مستقل طور پر آپ کے سامنے اس بات کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی آیت ہے کہ جسے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا تھا تو چونکہ ہمارا موضوع بھی حضرت کے خطبے کے ساتھ مربوط ہے اس لیے ہم نے بھی اسی آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا اور اس آیت سے متعلق مفصل گفتگو آپ کے سامنے پیش ہو گئی۔ چار مراحل سے ہماری گفتگو گزر چکی اور آج ہماری گفتگو پانچویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ چار کام ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ سب سے پہلا جو اس آیت کے ذریعے بی بی نے انجام دیا وہ کیا کہ فتح اور شکست کے معیار کو درست کرو۔ تخت پر بیٹھے رہنا فتح کی علامت نہیں ہوا کرتا بلکہ اللہ کی آیتوں کی حفاظت کرنا فتح کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو تخت پر بیٹھا ہے لیکن اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، تو تخت پر بیٹھا ہے لیکن اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اس لیے تو ہار گیا ہے، میرے بازو بندھے ہوئے ہیں لیکن میں اللہ کی آیتوں کی حفاظت کر رہی ہوں اس لیے میں جیت گئی۔ یہ بی بی نے وہاں پر پیش کیا۔ دوسرا جو بی بی نے وہاں پر آیت پیش کی، پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِعَنفُسِهِمْ، کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے، ہم جو ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں، ہم جو ان کو آزاد چھوڑ رہے ہیں، ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں، ان کو ٹائم دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ نہیں، بلکہ پروردگار متعال کہہ رہا ہے ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں لِيَزْدَادُوا اِثْمًا، تاکہ ان کے گناہ بڑھتے چلے جائیں، ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے۔ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا، ان کے گناہ بڑھ جائیں۔ پروردگار متعال کیوں چاہتا ہے کہ ان کے گناہ بڑھ جائیں؟ تاکہ آپ کی خدمت میں ایک مکمل مجلس میں یہ بات عرض کی گئی کہ تاکہ ان کے دل کی کیفیت باہر آ جائے، یعنی مہلت اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ دل میں چھپی ہوئی کیفیت، قلبی حالت باہر آ جائے، جو دل میں چھپا ہوا کفر ہے وہ زبان پر آ جائے۔ یزید کے آبا و اجداد کا ذہن بھی یہی تھا کہ ہم بدر و احد کا بدلہ لینا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پاتے تھے، پروردگار نے یزید کو مہلت دی اور آبا و اجداد کا چھپا ہوا کفر زبان پر آ گیا۔ یہ پروردگار متعال کی جانب سے مہلت دینا، ٹائم دینا، رسی ڈھیلی کرنا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ تیسرا کام بی بی نے یہ کیا کہ اپنا تعارف جب کروایا، جب اپنا تعارف کروایا تو یہ کہہ کر کے نہیں کرایا کہ میں زینب کبرا ہوں، یہ کہہ کر کے نہیں کروایا کہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہوں، یہ کہہ کر کے نہیں کروایا کہ حسن و حسین کی بیٹی ہوں، بلکہ کیا کہا؟ تو نے بناتے رسول کو، اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو بلدن الا بلدن، ایک شہر سے دوسرے شہر پھیرایا ہے۔ حالانکہ بی بی کا تعارف مختلف جہاد سے ہو سکتا ہے، علی و فاطمہ کی بیٹی بھی ہیں، حسن و حسین کی بہن بھی ہیں، ابو الفضل العباس کی بہن بھی ہیں، خود زینب کبرا بھی ہیں، لیکن جب تعارف کروا رہی ہیں تو رسول اللہ کی نسبت سے تعارف کروا رہی ہیں، کہہ رہی میں رسول کی بیٹی ہوں اور تو نے رسول کی بیٹی کو کریا بکریا پھیرایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ قرابت داری کا جو ڈھونگ وہ رچا رہا تھا، جو ڈرامہ اس نے تیار کیا تھا کہ ہم رسول اللہ کے قرابت دار ہیں، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دو، یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرابت داروں سے اچھی طریقے سے پیش آؤ، یزید نے شام میں یہ مشہور کیا تھا کہ یہ ہمارے خاندان سے متعلق ہے، ایسے میں بی بی نے اپنا تعارف رسول کے ذریعے اس لیے کروایا تاکہ اصلی قرابت دار سامنے آ جائیں اور جعلی قرابت داروں کا دھندا بند ہو جائے۔ یا علی، اب آپ تصور کیجئے، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اب آپ تصور کیجئے کہ حضرت نے اس تیسرے اس کام کو انجام دیا کہ اللہ کے رسول سے جو اپنی قرابت داری ہے، جو اللہ کے رسول سے اپنا تعلق اور رشتہ ہے، اس کو حضرت نے وہاں پر واضح کیا۔ چوتھا کام بی بی نے کیا کیا جو کل کی مجلس میں آپ کے سامنے پیش ہوا تھا، یہ خلاصہ پیش کرتا ہوا آج پانچویں کام کی طرف وارد ہو جاؤں گا۔ چوتھا کام بی بی نے کیا کیا خطبے کے اندر؟ چوتھا کام یہ کیا کہ یزید کیا چاہ رہا تھا کہ آخرت کو دنیا میں لے کر کے آئے۔ بی بی نے کہا کہ دنیا معیار نہیں ہے، آخرت معیار ہے، آخرت کو دنیا میں لے کر کے مت آ، بلکہ دنیا کو آخرت میں لے کر کے جا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ کاش میرے آبا و اجداد زندہ ہوتے، یعنی میرے آبا و اجداد آخرت سے دنیا میں آئیں اور وہ مجھے آ کر کے شاباشی دیں اور کہیں کہ واہ یزید، تو نے بدر و احد کا بدلہ لے لیا، تو نے انتقام لے لیا بدر و احد کا علی سے، اولاد علی سے۔ لیکن بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا تیرے آبا و اجداد دنیا میں نہیں آئیں گے، بلکہ تو جب قیامت میں جائے گا تو وہاں پر یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، اے کاش میں وہ نہ کرتا جو میں نے کیا، اے کاش میں وہ نہ کہتا جو میں نے کہا، اے کاش میں گنگا ہو جاتا، اے کاش میرا ہارٹ شل ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ تو دنیا کو معیار بنا رہا ہے، اس لیے اپنے آبا و اجداد کو یہاں بلا رہا ہے، میں آخرت کو معیار بنا رہی ہوں، اس لیے تجھے آخرت میں لے جا کر کے پرکھ رہی ہوں۔ یہ مت دیکھ کہ تو آج تخت پر بیٹھا ہے، اس دن تو دعا کرے گا کہ اے کاش تو اس تخت پر نہ بیٹھتا کہ جس پر تو بیٹھا ہوا ہے۔ یا علی، بس بی بی نے، یا علی، یا علی، اب آپ تصور کیجئے کہ بی بی نے ان چار کاموں کو انجام دیا۔ پانچواں کام جو آپ کی خدمت میں آج پیش کر رہا ہوں، گفتگو آج ختم ہو جائے گی، درمیان کا خطبے کا ایک حصہ ہے جو میں نے چھوڑ دیا، خطبے کا آخری حصہ آپ کے سامنے آج پیش کروں گا۔ بی بی نے پانچواں کام جو انجام دیا وہ کیا تھا؟ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، پروردگار متعال کیا کہتا ہے؟ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزن۔ غور فرمائیے گا، پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی پہلے زبان سے اقرار کیا، الذین قالوا، پہلے انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اس کے بعد پھر ان کے پیروں میں لغزش نہیں آئی، ان کے پیر نہیں ڈگمگائے، بلکہ انہوں نے استقامت دکھائی۔ اللہ تخافو، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ خوف نہ کھائیں، ولا تحزنوا، اور حزن کا شکار نہ ہو، کوئی غم و علم ان کو اپنے گھیرے میں نہ لے لے، اللہ تخافو ولا تحزنوا، نہ خوف کھائیں نہ حزن کریں، وابشروا بالجنہ، اور اے حبیب آپ ان کو جنت کی بشارت دے دیجئے، التی کنتم توعدون، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ دو کام تم کرو، دو کام ہم کریں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ تم کہو الذین قالوا ربنا اللہ، یہ تمہاری طرف سے ہونا چاہیے کہ تم اپنی زبان سے کہو کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ دوسرا کام کیا کرو؟ ثم استقاموا، استقامت دکھاؤ، استقامت دکھاؤ، کھڑے رہو۔ دو کام تم کرو، دو کام ہم کریں گے، ایک دنیا کا، ایک آخرت کا۔ دنیا کا کام کیا کریں گے؟ اللہ تخافو ولا تحزنوا، ہر قسم کے خوف اور حزن کو تمہاری زندگی سے دور کر دیں گے۔ दूसरा काम क्या करेंगे हम परवरदिगार, हम दूसरा काम क्या करेंगे, दो काम तुम करो, क्या? एक कहो रब्बुन अल्लाह, दूसरा इस्तकामत दिखाओ। दो काम खुदा करेगा क्या? पहला अल्लाह तखाफू वला तहजनू, ना तुम्हारी जिंदगी में कोई खौफ होगा ना हुज्न होगा। अल्लाह तखाफू वला तहजनू व अबशिरू बिल जन्ना, और दूसरा काम हम ये करेंगे कि तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहे हैं इसी दुनिया में, वही जन्नत के जिसका हमने तुमसे वादा किया था। पर दो काम तुम अंजाम दो, दो काम हम करेंगे। अब अजीजाने किराम कदर, बहुत ही आसान सी मिसाल के जरिए से मैं बात को वाजे करता हुआ आगे बढ़ जाऊं ताकि बीबी के खुतबे के चंद जुमलात को आपकी खिदमत में बयान कर सकूं। देखिए, जब दुनिया में आम जिंदगी में दो लोगों का झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे से कहता है कि देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, देखना अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, तुम जरा यहां से बाहर निकल करके दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं। अब ये जुमले आपने बारह अपनी ज़िंदगी में सुने हैं। कराची के जैसे शहर के अंदर तो बाइक हल्की सी लग जाए, कोई गाड़ी किसी के साथ लग जाए, तो इस तरह का झगड़ा, इस तरह की लड़ाई, इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह का मुकालमा, कन्वर्जेशन शुरू हो जाता है। वो कहता है मैं बहुत पहुंच वाला हूँ, ये कहता है मैं बहुत पहुँचा हुआ हूँ, ये कहता है मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं कौन हूँ, वो कहता है मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं कौन। अब जो सामने से जवाब देने वाला होता है, जिसके लिए ये कहा जा रहा होता है कि मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं, सामने वाला या डर जाता है या पलट करके जवाब देता है। डरता कब है? जब उसे पता होता है कि हाँ वाकई ये कुछ कर सकता है। मेरे साथ रहिएगा मिसाल में ताकि मैं उस मकाम तक पहुंच सकूं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं। सामने वाला के जिसके लिए कहा जा रहा होता है कि तुम बाहर निकलो मैं तुम्हें बताता हूं, या ये डर जाएगा। कब डर जाएगा? जब उसकी बुजुर्गी का कायल हो जाएगा। लेकिन अगर उसको मालूम हो कि इससे बड़ा कोई और है जो मेरे साथ है, तो सामने से पलट करके क्या कहता है? तू कुछ नहीं कर सकता है? ये जो कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, ये जो जबान पर ये जुमला आता है, ये दरअसल उस एतमाद की वजह से होता है जो अपने सहारे पर होता है कि कोई ऐसा है मेरी मदद करने वाला जो इसकी बड़ाई, इसकी बुजुर्गी और इसके बड़े होने के बावजूद भी मेरी मदद कर सकता है। परवरदिगार मुताल क्या कह रहा है? अल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, तुम ये कहो कि अल्लाह तुम्हारा रब है, सुम्मा इस्तकामू, और उसके बाद इस्तकामत दिखाओ, तुम्हारी जिंदगी में ना खौफ आएगा ना हुज़्न आएगा। परवरदिगार ये नहीं कह रहा कि खौफ आएगा और हम उस खौफ को दूर करेंगे, नहीं, ये मरहला फिक्र नहीं है। हुज़्न आएगा और हम हुज़्न को दूर करेंगे, नहीं। तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम्हारी हयात के अंदर, तुम्हारे रोज़ो शब में खौफ आएगा ही नहीं। अब फर्क महसूस कीजिएगा, दो अलग अलग बातें हैं। एक बात यह है कि खौफ आएगा और परवरदिगार उस खौफ को दूर कर देगा। आप डर गए किसी चीज़ से, फिर आपने कोई दुआ पढ़ ली, फिर आप डर गए किसी चीज़ से, आपको ख्याल आ गया कि कोई है मदद करने वाला, वो खौफ आया और चला गया। लेकिन परवरदिगार यहाँ ये नहीं कह रहा कि अगर तुम कहोगे अल्लाह हमारा रब है और इस्तकामत दिखाओगे तो खौफ आएगा और परवरदिगार खौफ को दूर करेगा, नहीं। अल्लाह तखाफू, खौफ तुम्हारी जिंदगी में आएगा ही नहीं। वला तहजनू, और हुज़्न तुम्हारी जिंदगी में आएगा ही नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि खौफ उस वक्त आता है जब जिस चीज से खौफ आ रहा होता है उससे बड़ी किसी चीज का सहारा ना हो। मेरे साथ रहिएगा, खौफ उस वक्त आता है कि जब सामने जिस चीज से खौफ आ रहा हो उससे बड़ी किसी चीज का सहारा ना हो, उससे बड़ी किसी चीज पर एतमाद ना हो, उससे बड़ी किसी चीज से उम्मीद ना हो कि वो मदद करेगा। लेकिन जब तुमने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुनिया की सारी चीजें छोटी होती चली गई, अल्लाह तुम्हारी नजरों में बड़ा होता चला गया। जब तुम्हारा जहन ये बन जाएगा, जब तुम्हारी फिक्र ये बन जाएगी, जब तुम्हारा नजरिया ये बन जाएगा, तो अब खौफ आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी चीज सामने आएगी कि जिससे खौफ आ सकता है उससे बड़ा तुम्हारे साथ है। अब तसव्वुर कीजिए कि परवरदिगार कह रहा है खौफ आएगा ही नहीं तुम्हारी जिंदगी में। क्यों नहीं आएगा खौफ? क्योंकि जिस भी चीज से खौफ आएगा तुम्हारे जहन में फौरन यह ख्याल आएगा कि इसके मुकाबले में कोई ऐसी जात है जो मेरी मदद कर सकती है, खौफ आएगा ही नहीं। यानी हर शय दुनिया की छोटी हो जाएगी, और छोटी चीजों से खौफ नहीं आया करता, बड़ी चीजों से खौफ आया करता है। इसीलिए क्या कहा गया, नमाज शुरू करना चाहो तो नमाज किस जुमले से शुरू करोगे? سبحان اللہ کہہ کر کے نماز شروع نہیں ہوگی، الحمدللہ کہہ کر کے نماز شروع نہیں ہوگی، استغفر اللہ کہہ کر کے نماز شروع نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ کہہ کر کے نماز شروع نہیں ہوگی۔ نماز شروع کرنا ہے تو اللہ اکبر کہنا پڑے گا۔ کیوں اللہ اکبر کہنا پڑے گا؟ اس لیے کیونکہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحان اللہ کہنے کا مزہ آئے گا، کیونکہ پہلے اس کو بڑا مانو پھر قابل تعریف سمجھ میں آئے گا، پہلے اس کو بڑا مانو پھر اس کی حمد کرنے میں مزہ آئے گا، پہلے اس کو بڑا مانو پھر اس سے استغفار کرنے میں مزہ آئے گا۔ پہلے اللہ اکبر کہو، یعنی کیا؟ یعنی اے پروردگار، جو کچھ اس دنیا میں پایا جاتا ہے وہ تیرے سامنے اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے تذکرے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب بھی اکبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر تو من کی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ میں جوانوں کے لیے صرف اشارہ کروں تاکہ میری بات منتقل ہو جائے، انگریزی زبان کے اندر آپ جب سیکنڈ فارم استعمال کرتے ہیں کسی بھی ورب کی، جب آپ کہتے ہیں گریٹر، تو جب آپ گریٹر کہیں گے تو فوراً آپ کو گریٹر دین کہنا پڑے گا کہ کس چیز سے گریٹر، یعنی گریٹر ہمیشہ دو چیزوں کے مقایسے میں آتا ہے، گریٹر دین دس، یہ چیز اس سے بڑی ہے۔ جب آپ کہیں گے یہ چیز اس سے بڑی ہے تو دو چیزیں ہیں جس کا مقایسہ کیا جا رہا ہے۔ عربی کے اندر اکبر کیا مطلب؟ اکبر کا مطلب یہ کہ اللہ بڑا ہے، دو چیزوں کا مقایسہ ہو اور اس میں سے آپ ایک چیز کو کہیں بڑا تو اس کو کہا جاتا ہے اکبر من ھذا، اس چیز سے یہ پروردگار بڑا ہے۔ اب جب اللہ اکبر کہنے کو کہا جا رہا ہے نماز کے آغاز میں، تو اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ جب ہاتھوں کو بلند کرو تو کہو پروردگار تو روزگار سے بڑا ہے، پروردگار تو اولاد سے بڑا ہے، پروردگار تو مقام و منصب سے بڑا ہے، پروردگار تو دنیا سے بڑا ہے، پروردگار تو دنیا کے ہر چیز سے بڑا ہے۔ نہیں، بس کہو اللہ اکبر، آگے تذکرہ مت کرو کہ کس چیز سے بڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلی چیز کا تذکرہ اس وقت کیا جاتا ہے جب اس چیز میں اور اس چیز میں مقایسے کی صلاحیت ہو، جب ایک چیز اتنی بڑی ہو کہ دوسری سے مقایسے نہ ہو سکے، تو اب دوسری چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا بلکہ صرف کہا جاتا ہے پروردگار تو بڑا ہے، اور اب کسی اور چیز کا تذکرہ کرنا تیری شان میں گستاخی ہے۔ یا یا علی 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 اللہم صلی علی محمد۔ اب آ جائیے، اب میں نے یہ سارا مقدمہ آپ کی خدمت میں کیوں پیش کیا؟ یہ سارا مقدمہ آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو خوف نہیں آتا، یہ جو حزن نہیں آتا، یہ جو انسان بڑی بڑی قوتوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ جو آپ پانچ دنوں سے مستقل سن رہے ہیں اور پوری عمر آپ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ اکیلی بیوی، سر پر چادر نہیں ہے، بے کجاوا اونٹوں کا سفر ہے، بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے قتل ہو چکے ہیں، اور ایسے میں ایک بھرے ہوئے دربار کے اندر کہ جس کی شان و شوکت کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے، کہ جہاں پر 900 کرسی نشین بیٹھے ہوں، جہاں پر جس نے بھائی کو قتل کیا ہو وہ تخت پر بیٹھا ہو، اس کے آگے تشت میں اس کے بھائی کا سر رکھا ہو، ایسے میں یہ بی بی اس طرح کا کلام کر کیسے سکتی ہے؟ یہ بغیر خوف کے، یہ بغیر حزن کے، یہ بغیر ڈر کے، یہ بی بی ایسا کلام کر کیسے رہی ہے؟ یہ جو چار پانچ دن سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، قرآن مجید کی یہ آیت اس کا جواب دے رہی ہے، قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ زینب کلام کر رہی ہے تو کیسے کر رہی ہے؟ زینب اس لیے اس طرح سے کلام کر رہی ہے کیونکہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ایک دفعہ اللہ کو بڑا مان لیتا ہے پھر وہ یزید جیسے بڑوں سے ڈرا نہیں کرتا بلکہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتا ہے۔ یعنی یہ توحید ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی یہ توحید ہے کہ جو وجود زینبی کے اندر جلوگر ہو رہی ہے۔ یہ جو زینب کلام کر رہی ہے 900 کرسی نشینوں کے درمیان، وزیروں کے درمیان، غلاموں کے درمیان، بھرے ہوئے دربار میں، بے مکنہ و چادر، لیکن آواز ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہے، لہجہ ہے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا خوف نہیں ہے، الفاظ ہیں کہ کسی مقام پر ٹوٹ نہیں رہے۔ جب کوئی غم و پریشانی و اضطراب کے عالم میں ہوتا ہے لہجہ دھیما ہو جاتا ہے، الفاظ ٹوٹنے لگتے ہیں، جملے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن اگر یہ جملے، یہ خطبہ آپ اٹھائیے اور بغیر اس تذکرے کے کہ یہ خطبہ زینب کبریٰ نے دیا ہے نہج البلاغہ میں اضافہ کر دیجئے، تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ علی کا خطبہ ہے یا زینب کبریٰ کا خطبہ ہے۔ اب تصور کیجئے اس پائے کا خطبہ دے کیسے سکتی ہیں بی بی اس عالم میں اور اس حالت میں؟ اس لیے کیونکہ اللہ پر ایمان ہے۔ اے یزید تو تخت پر بیٹھا ہے تو کیا ہوا؟ تجھ سے خوف اس وقت کھاؤں کہ جب تجھے بڑا سمجھوں، لیکن مجھے تجھ سے بڑے سے امید ہے۔ میں اس پروردگار پر ایمان رکھتی ہوں، اس پروردگار پر عقیدہ رکھنے والی ہوں کہ تجھ جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کو وہ ایک لمحے کے اندر ان کی حکومتوں کو پلٹ کر کے رکھ دے، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ جب میں ایسے ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ایمان رکھتی ہوں تو پھر زینب کو زیب نہیں دیتا کہ تجھ جیسے کے سامنے خوف کھائے۔ اس لیے زینب جس انداز میں خطبہ دے رہی ہیں، اب یہ آخری جملے آپ سنیے اور میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں، اب آپ توجہ کیجئے، فقط قیدک، اے یزید تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ عجیب انداز سے بی بی مخاطب ہو رہی ہیں، آپ تصور کیجئے کہ یزید کیا کچھ کر چکا ہے۔ اس کے بعد بی بی کہہ رہی ہیں فقط قیدک، جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ وعسا سعیک، اور جتنی اپنی کوششوں کو وسیع کر سکتا ہے نا، جتنا تو تگودو کر سکتا ہے، جتنی اپنی کوششوں کو وسیع کر سکتا ہے کر لے۔ وناسب جہدک، اور اپنی تمام تر قوت اور طاقت کو لگا لے، جتنی تیرے اندر طاقت اور قوت ہے نا، سب طاقت اور قوت لگا لے۔ فواللہی، میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں، عجیب انداز سے بی بی خطاب کر رہی ہیں، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس کا قابل توجہ ہے۔ اے یزید قد قیدک، جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ واسع سعیک، اپنی کوششوں کو، اپنی تگودوں کو فراوان کر لے۔ وناسب جہدک، اور جتنی تجھ میں طاقت اور قوت ہے نا، جتنی تو نے لگائی ہے کربلا میں، 10 گنا اس سے زیادہ اور لگا لے۔ جتنی تیرے پاس طاقت اور قوت ہے نا، ساری لگا لے۔ فواللہ، میں خدا کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں، لا تمہو ذکرنا، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا پائے گا۔ یہ کیا ہے عزیزوں؟ واقعی بہت آسان ہے آج یہ کہنا کہ امام حسین کا ذکر نہیں مٹے گا، کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال میں نہیں مٹا۔ جب زینب کہہ رہی ہے تو اس وقت تک ذکر کے زندہ ہونے کی کوئی ظاہری دنیاوی امید سامنے نظر نہیں آ رہی۔ زینب مجلسوں میں یہ مجمع نہیں دیکھ رہی، زینب جلوسوں میں یہ مجمع نہیں دیکھ رہی، زینب اس انداز سے حسین کے نام پر جمع ہونے والی اس جمعیت کو ظاہری اعتبار سے مشاہدہ نہیں کر رہی، لیکن پھر بھی زینب کہہ رہی ہے واللہ لا تمہو ذکرنا، میرا اور آپ کا کہنا کہ حسین کا ذکر باقی رہے گا ایک طرف، اور زینب کا کہنا کہ حسین کا ذکر باقی رہے گا دوسری طرف۔ کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اور آپ امام بارگاہ میں بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ واللہ لا تمہو ذکر الحسین، حسین کا ذکر نہیں مٹ پائے گا، لیکن زینب کبریٰ دربار یزید میں بے مکنا و چادر حسین کے سر کے سامنے ایک مرد کے ساتھ کھڑی ہو کر کے کہہ رہی ہے تو ہمارا ذکر نہیں مٹا پائے گا۔ واللہ لا تمہو ذکرنا، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا پائے گا۔ واللہ ولا تمیتو وحینا، اور تو ہماری وحی کو نہیں مٹا پائے گا۔ دیکھیے بی بی کیسے اس کے چہرے سے نقاب الٹ رہی ہیں۔ تیرا مقصد، تیرا ہدف حسین کی گردن کاٹنا نہیں تھا، تیرا ہدف وحی الہی کو مٹانا تھا، اور تو یقین جان لے زینب، خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہی ہے، تو نے اس گردن کو تو کاٹ دیا، لیکن اب اس کا صدقہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کے ذریعے سے قیامت تک قرآن باقی ہو جائے گا۔ یا علی، یا علی، واللہ لا تمہو ذکرنا، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا پائے گا۔ واللہ لا تمیتو وحینا، تو ہماری وحی کو نہیں مٹا پائے گا۔ ولا تدرک امدنا، اور تو ہمارے مقام تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ایک ایک جملہ بی بی کا ایسا ہے خطبے کا، تو ہمارے مقام تک نہیں پہنچ، تو جتنی تگودو کر لے تو اس مقام تک نہیں پہنچ پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ تو دنیاوی راستے سے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو مقام ہمارے پاس ہے وہ دنیاوی راستے سے نہیں ملا کرتا، وہ اللہ کا عطا کردہ ہوا کرتا ہے، اور اللہ جو چیز عطا کر دیتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس مقام کو نہیں لے سکتی، اور جسے پروردگار نہیں عطا کرتا وہ جتنا زور لگا لے اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جس نے تاریخ میں جتنا بھی زور لگا لیا، چند سالوں کی حکومت تو لے لی لیکن تاریخ میں متنازع ہو گیا، اور علی ابن ابی طالب کو دیکھیے، اس کا حق حکومت تو چھین لیا لیکن قیامت تک کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اٹھ کر کے کہے کہ ہم علی کو نہیں مانتے۔ یا پروردگار جس کو مقام دینے پر آتا ہے تو کیا سمجھتا ہے یہ تخت پر بیٹھ گیا چند سالوں کی حکومت، یہ چند درباری جو تُو نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، یہ چند کرسی نشینوں کو جو تُو نے بٹھایا ہوا ہے، اس سے تُو ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا، ہمارا مقام لے لے گا؟ تو جانتا نہیں ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہمارا مقام تخت و تاج کا محتاج نہیں ہوا کرتا، ہمیں پروردگار متعال نے وہ مقام عطا کیا ہے، پروردگار متعال نے ہمیں امام بنایا ہے، پروردگار متعال نے ہمیں ہادی قرار دیا ہے، اور جسے پروردگار امام قرار دیتا ہے اس امامت کو تو چھین نہیں سکتا، چاہے تو کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کر لے، کیونکہ اللہ کا عطا کردہ مخلوق سے چھینا نہیں جا سکتا، اور خالق جس سے لے لے مخلوق اسے عطا نہیں کر سکتی۔ بھی فرماتی ہیں تو ہمارا مقام نہیں لے سکتا، اور عجیب جملہ ہے، واقعاً عجیب جملہ، یعنی اگر اس جملے کو آپ درک کر سکیں تو مقام زینبی کے بیان کے لیے، اور توحید زینبی کے بیان کے لیے، اور نظریہ زینبی کے بیان کے لیے، اور فکر زینبی کے بیان کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ ظاہری اعتبار سے جا کر کے دیکھیے، ظاہری اعتبار سے جا کر کے دیکھیے، ایک لمحے کے لیے مشکل ہوگا، سخت ہوگا آپ کے لیے، لیکن ایک لمحے کے لیے جا کر کے دیکھیے، آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اس دربار میں ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ذلیل و رسوا کون تھا؟ وہ تھا کہ جس کا بھائی مار دیا، وہ تھا کہ جس کے بھتیجے بھانجو بیٹوں کو قتل کر دیا، وہ تھا کہ جس کے چہرے پر ردا نہیں تھی، جس کے سر پر ردا نہیں تھی، جس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ لیکن بی بی کیا کہہ رہے ہیں؟ بی بی کہہ رہی ہیں، واقعی عجیب جملہ ہے، بی بی کبھی بھی کہہ رہی ہیں، ولا ترحز عنک آ رہا، اور یہ ننگوار قیامت تک تجھ سے جدا نہیں ہوگا۔ یعنی ظاہری اعتبار سے سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ذلیل و رسوا ہو گئے، بی بی کہہ رہی ہے ہم ذلیل و رسوا نہیں ہوئے، اور تو ذلیل و رسوا ہوا ہے، اور کس طرح کا ذلیل و رسوا ہوا ہے؟ موقت ذلیل و رسوا نہیں ہوا، قیامت تک ذلیل و رسوا ہو گیا ہے۔ یعنی یہ جو یہ جو آپ آج دیکھ رہے ہیں نا، کہ کس طرح سے اور کس انداز سے صحابیت کا ٹیگ لگا لگا کر ایک ایک کو بچایا جا رہا ہے، ایک ایک کو جدا کیا جا رہا ہے، کسی نہ کسی طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح صحابی بنا دیا جائے، تاکہ صحابی بننے کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں پر پردہ ڈال دیا جائے۔ لیکن 1400 سال گزر گئے، کتنے ہی یزید کے بچے ایسے آئے جنہوں نے یزید کو صحابیت کا نقاب اڑانا چاہا لیکن نہیں اڑا سکے، اور جب بھی چاہا کہ یزید کو صحابی بنائے، ان کے اپنوں میں سے کوئی کھڑا ہو گیا کہ دیکھو یزید کو صحابی بنانا صحابیت کی توہین ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جو 1400 سال سے ہو رہا ہے، اس کی خبر زینب اس وقت شام کے دربار میں کھڑی ہو کر کے دے رہی تھی، اے یزید واللہ ولا ترحز عنک آ رہا، تو جتنا اپنے آپ سے ذلت و رسوائی کو جدا کرنے کی کوشش کرے گا، قیامت آ جائے گی، ذلت و رسوائی تجھ سے جدا نہیں ہوگی، تیرا کوئی اپنا بھی تیرا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں، ایک ایک جملہ عزیز و قابل توجہ ہے، دو تین سطریں سن لیجیے اور منزل مصائب کے نزدیک سے نزدیک تر ہو جاؤں گا۔ بی بی فرماتی ہیں، وَحَلْ رَعْيُكَ إِلَّا فَنَدٌ، یعنی واقعاً ایک ایک جملے پر اگر ٹھہرا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے اور بیان کیا جائے، تو انسان کتنا بیان کرے، کتنا اس کا حق ادا کرے، واقعاً ان جملوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بی بی کہہ رہی ہیں، کس کو کہہ رہی ہیں؟ اس کو کہہ رہی ہیں کہ جس کی بات کہاں تک چلتی ہے، السلام علیکم، اس کی بات کہاں تک چلتی ہے؟ اس کی بات پوری اسلامی مملکت میں چلتی ہے، حاکم ہے نا، اس کی بات کہاں چلتی ہے؟ پوری اسلامی مملکت میں۔ اسلامی مملکت سے مراد کیا ہے؟ کیا مراد ہے اسلامی مملکت سے؟ یا آج آپ کے پاکستان میں ایک ملک کی حکومت ہے تو جھگڑے کتنے ہیں، ایک ملک کی حکومت ہے تو لڑائیاں کتنی ہیں، آپ دیکھ لیجئے کیا حالات چل رہے ہیں۔ لیکن اس وقت اسلامی حکومت، عرب اسلامی حکومت، فارس اسلامی حکومت، یعنی آج کے روس کی سرحدوں تک، یعنی اگر آج کے نقشے کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے بیان کروں تو افغانستان اور کے آگے روس کی سرحدوں تک اسلام پھیل چکا ہے، اس طرف سے جائیے تو یورپ کی سرحدوں تک اسلام پہنچ چکا ہے، افریقہ، مڈل ایسٹ، ایران، عرب، سارا کا سارا اسلامی ریاست، اسلامی مملکت ہے، چین کی سرحدوں تک اسلام پہنچ چکا ہے، آذربائیجان، یہ سارا کا سارا علاقہ اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت ہے۔ اس شخص کی رائے کی کتنی اہمیت ہوگی، اس شخص کی بات کی کتنی اہمیت ہوگی، اس شخص کی رائے کتنی طاقتور اور قدرت مند ہوگی، یہ اگر ایک جملہ کہے تو اس کی تاثیر کہاں تک جاتی ہوگی. ہاں، اتنا بڑا اسلامی ریاست کا بادشاہ، اتنا بڑا اسلامی ریاست کا حاکم اور سلطان، اور زینب کبریٰ اکیلی دربار میں کھڑی ہو کر کے اس سے کیا کہہ رہی ہیں؟ بی بی کہہ رہی ہیں حل رائے کا اللہ فند، تیری رائے کتنی کمزور ہے، تیری رائے کتنی پست ہے، تیری رائے کتنی باطل ہے. بی بی، اس کی رائے اس وقت سب سے زیادہ مضبوط ہے، اس کی رائے اس وقت سب سے زیادہ تاثیر رکھتی ہے. یہ اسلامی مملکت کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، سلطان ہے، آپ اس کو کہہ رہی ہے کہ تیری رائے کتنی کمزور ہے. بی بی کیا جواب دیں گی؟ بی بی کہیں گی تمہارا سوچنے کا انداز غلط ہے، سوچنے کا انداز درست کرو، پھر پتا چلے گا کہ اس کی رائے کمزور ہے یا طاقتور. بی بی آپ بتائیے کہ ہم کس طرح سوچیں؟ کا کمزور اور طاقتور کا فیصلہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی دوسری رائے سے کمپیئر کیا جاتا ہے. تم یزید کی رائے کو دوسرے دنیا والوں سے کمپیئر کر رہے ہو، اس لیے کہہ رہے ہو کہ دوسرے دنیا والوں کے مقابلے میں اس کی رائے مضبوط ہے، سب سے زیادہ مؤثر ہے. لیکن میں دنیا والوں سے مقایسہ نہیں کر رہی، میں خالق کی رائے سے مقایسہ کر رہی ہوں، اور جب خالق کی رائے سے مقایسہ کیا جائے گا تو اس کی رائے سے زیادہ پست رائے دنیا میں کسی اور کی رائے نہیں ہے. اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں وہ ایام کا اللہ عدد، اور تیرے جو دن ہیں وہ گنتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں. واقع عزیزوں، آپ شجاعت دیکھیے، آپ بہادری دیکھیے، آپ وہ خوف اور حزن اللہ تخافو ولا تحزنو کا مصداق اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے اور آ کر کے دیکھیے. کیوں؟ کیونکہ الذین قالوا ربنا اللہ، جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، کربلا کے مارکوں سے عبور کر کے آ گئی، کوفہ اور شام کے درباروں اور بازاروں سے عبور کر کے آ گئی، تو اب اللہ تخافو ولا تحزنو، جب ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو یزید جیسے سے ڈرنا کیا. بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ایام کا اللہ عدد، چند گنتی کے چند دن تو تیرے پاس باقی ہیں، گن لے اپنے دن، کتنے دن تیرے پاس باقی ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر سب یہ دیکھ رہے تھے کہ اس حکومت کو تو زوال نہیں ہے، یہ تو ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گی. لیکن ایسے میں بی بی کیا کہہ رہی تھی؟ تیرے دن گنتی کے چند دن باقی رہ گئے، چند دنوں کا مہمان ہے تو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا والے یزید کے دنیاوی اسباب کو دیکھ رہے تھے، اور بی بی اس طاقت کی طرف اشارہ کرنا چاہتی تھی جو ایک لمحے میں فرعون کی حکومت کو تہس نہس کر دیا کرتا ہے. بی بی کہنا کیا چاہ رہے؟ وہ ایام کا اللہ عدد و جمع کا اللہ بدد. عجیب ہے، واقعا عجیب ہے بی بی کا ایک ایک جملہ. بی بی کہہ رہی ہے کہ تیری جو جمعیت ہے، جو تیرا لشکر ہے، وہ کتنا پراکندہ ہے، وہ کتنا ٹوٹا ہوا ہے، کتنا وہ لشکر ٹوٹ چکا ہے، کتنا پراکندہ ہو چکا ہے، کتنا بکھر چکا ہے. بی بی دنیا کی منظم ترین فوج ہے، بی بی دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور فوج ہے جو اس وقت یزید کے پاس ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ تیرا لشکر، تیرا جم کتنا پراکندہ اور بکھرا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ بی بی کہہ رہی ہے انسانوں کے لشکر سے مقابلہ کرو گے تو طاقتور نظر آئے گا، لیکن اگر ملائکہ کے لشکر سے مقابلہ کرو گے تو اس سے زیادہ کمزور، پراکندہ اور بکھرا ہوا کوئی اور لشکر نظر نہیں آئے گا. یعنی اپنی سوچ کو تبدیل کرو، اپنی فکر کو تبدیل کرو. اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں یوم ینادی المنادی علی لعنۃ اللہ علی الظالمین. آج تو تو تخت پر بیٹھا ہے، یہ بتا اس دن تیرا کیا ہوگا کہ جب منادی ندا دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی بی بی نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، نقاب الٹ دیا یزید کے چہرے سے. اکیلی زینب کبریٰ کیا سمجھ رہا تھا؟ حسین کو مار دیا، عباس کو مار دیا، اب یہ پیغام نہیں پہنچے گا. اس گھرانے کی ایک بی بی بھی ہو تو پیغام پہنچانے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے، اور ایک یزید کیا، یزید کی نسلوں کے لیے اکیلی زینب کبریٰ کافی ہیں. کیا فرما رہی ہیں؟ یہ فرما رہی ہیں کہ اس دن تیرا کیا ہوگا، یوم ینادی المنادی علی لعنۃ اللہ علی الظالمین. اب آخری دو جملے اور منزل مسائل بھی فرماتی ہیں فالحمدللہ رب العالمین. حمد خدا سے خطبہ شروع ہوا اور حمد خدا پر آ کر کے خطبہ ختم ہوا. بی بی یہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر اس خطبے میں موجود مطالب، فکر نظریے کی بلندی کو دیکھنا چاہتے ہو اور سمجھنا چاہتے ہو کہ زینب کیا کہہ رہی ہے، اور اگر بات سمجھ میں نہ آئے کہ زینب کیسے کہہ رہی ہے کہ تیرا لشکر پراکندہ ہے، زینب کیسے کہہ رہی ہے کہ تیری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، زینب کیسے کہہ رہی ہے کہ تو چند دنوں کا مہمان ہے، کیسے زینب یہ سب کہہ رہی ہیں، تو شروع میں آئے ہوئے الحمد پر توجہ کرنا اور آخر میں آئے ہوئے الحمد پر توجہ کرنا۔ جس کی گفتگو دو الحمد کے درمیان ہوا کرتی ہے اس کی گفتگو میں روح الہی پائی جاتی ہے۔ فالحمدللہ رب العالمین،
الذی
یا علی
بیدری
یا علی
امام سب پڑھے
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، کون سا رب العالمین؟ اب آپ دیکھیے اس مقام پر کہ جہاں پر یزید الحمدللہ رب العالمین کا منکر نہیں ہے، اس مقام پر کہ جہاں یزید بھی نماز میں الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھتا ہے، اس مقام پر بی بی کہہ رہی ہے کہ آپ میں تجھے معرفت خدا بتاتی ہوں، آپ میں تجھے خدا کو پہچانواتی ہوں، یہ جو تو الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے نا، یہ جس خدا کی تو حمد کرتا ہے نا وہ خدا لائق حمد نہیں ہے، جس خدا کی زینب حمد کر رہی ہے وہ خدا لائق حمد ہے، آپ میں تجھے بتاتی ہوں کہ خدا کون ہے جو لائق حمد ہے۔ بی بی فرماتی ہیں الذی ختم لاولنا بالسعادہ، وہی خدا قابل حمد ہے کہ جس نے میرے آبا و اجداد کو سعادت عطا کی ہے۔ کس طرح سے عقیدہ نبوت امامت توحید کو بی بی یکجا بیان کر رہی ہیں، الحمدللہ رب العالمین وہ خدا قابل حمد ہے الذی ختم لاولنا بالسعادہ، جس نے ہمارے پرکھوں کا اختتام سعادت پر کیا ہے، والمغفرہ اور غفران پر کیا ہے، والآخرنا بالشہادہ اور جس نے ہمارے بعد والوں کو شہادت عطا کی ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے حق و باطل کے مارکے میں خدا تیری جانب ہے؟ نہیں، خدا حسین ابن علی کی طرف ہے، وہی خدا جس نے حسین کے آبا و اجداد کو عزت عطا کی ہے، حسین کو شہادت عطا کی ہے، وہ خدا قابل حمد ہے۔ اس کے بعد یہ فرماتی ہیں والرحمہ، اور ہمارے آخر والوں کو پروردگار نے رحمت عطا کی ہے، ونسأل اللہ، میں اللہ سے سوال کرتی ہوں، دعا مانگتی ہوں، ان یکمل لہم الثواب، کہ بی بی دعا مانگ رہی ہیں کہ پروردگار ان کے ثواب کو کامل کر دے، ان کے ثواب کو کمال تک پہنچا دے، اور اب وَيُوجِبَ لَهُمْ الْمَزِيدِ، اور انہیں مزید اور مزید اور مزید عطا فرمائے۔ یعنی بی بی کس انداز میں مخاطب ہو رہی ہے، کس انداز میں شہدائے کربلا کا تعارف کروا رہی ہیں، کس انداز میں اپنے پرکھوں کا تعارف کروا رہی ہیں، کس انداز میں اپنے بھائی کا تعارف کروا رہی ہیں جسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا، اور اس کے بعد بی بی کہہ رہی ہیں کہ جو سارا ڈھونگ رچا رہا ہے، اس سارا جو تم نے قصہ گڑا ہے اپنی طرف سے، اس ساری تگ و دو، یہ ساری کوششیں یہ کس لیے ہیں؟ یہ ساری تگ و دو، یہ ساری کوششیں اس لیے ہیں کیونکہ تو خلافت پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ اب لباس ہے نا لباس، اب لباس کب بدن پر اچھا لگتا ہے؟ جب اس بدن کے ناپ کا بنایا جائے، ہے یا نہیں؟ اگر لباس اس بدن کے ناپ کا نہ ہو، قمیص کسی اور کی ناپ کی بنی ہوئی ہو اور کوئی اور اسے پہن لے، تو پہن تو لیتا ہے لیکن اچھی نہیں لگتی۔ لباس دوسرے کا پہن تو لے گا، چرا تو لے گا، دوسرے کا لباس بہت اچھا لگ رہا ہے میں پہن لیتا ہوں، پہن لے، لے تو لے گا، طاقت تیرے پاس زیادہ ہے، چھین تو لے گا، لیکن بنا ہوا تو اس کے ناپ کا ہے، پہن بھی لے گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ جتنا ہی خوبصورت لباس کیوں نہ ہو، اگر تیرے بدن کے مطابق سلا ہوا نہیں ہوگا تو اچھا نہیں لگے گا۔ جتنا ہی خوبصورت تجھے لگا کہ بہت خوبصورت ہے، تو نے چھین لیا، پہن لیا، لیکن تیرے بدن کے مطابق تو ہے نہیں، تجھے پورا تو نہیں آ رہا، یا چھوٹا ہو رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، پہن لے گا تو سمجھے گا کہ خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن ہر دیکھنے والے کو پتا چلے گا کہ تو نے کسی اور کا پہنا ہوا ہے، بدصورت لگے گا۔ لباس خوبصورت ہوگا لیکن تیرے بدن پر بدصورت لگے گا۔ بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ بی بی کہہ رہی ہیں وَيُحْسِنَ عَلَيْنَا الْخِلَافَةَ، حمد ہے اس پروردگار کی، خلافت تو نے غصب تو کر لی ہے لیکن خلافت بنی آل محمد کے لیے ہے، تو غصب کر لے گا، پہن لے گا، لیکن بدصورت لگے گی تیرے وجود پر یہ خلافت۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار متعال نے تجھے خلافت عطا نہیں کی ہے، پروردگار متعال نے اس خلافت کو تیرے وجود کے مطابق نہیں بنایا ہے، تو چھین کر کے اوڑھ تو لے گا، تو چھین کر کے پہن تو لے گا، لیکن تیرے بدن پر یہ بہتر محسوس نہیں ہوگی۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے خلافت کو ہمارے لیے خوبصورت بنایا ہے۔
بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟
بی بی کہہ رہی ہیں کہ یہ نہیں کہ جس نے خلافت ہمارا ہمارے لیے قرار دی ہے، جس نے خلافت ہمارا حق قرار دیا ہے، نہیں، جس نے خلافت کو ہمارے لیے خوبصورت بنایا ہے، تو چھین کر کے پہن بھی لے تب بھی تیرے جسم پر اتنی بدصورت لگے گی کہ قیامت تک آنے والا کوئی تجھے خلیفہ رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور آ کر کے دیکھ کہ قلبوں پر کس کی حکومت رہے گی قیامت تک، اس کی حکومت رہے گی جس کے وجود کے لیے پروردگار متعال خلافت کو خوبصورت بنایا ہے۔ حمد ہے اس خدا کی جس نے خلافت کو ہمارے لیے خوبصورت بنایا ہے، جس نے خلافت کو ہمارے لیے حسن عطا کیا ہے۔ اس کے بعد بھی فرماتی ہے انہ رحیم ودود، وہ پروردگار رحیم بھی ہے، بہت عطا کرنے والا بھی ہے، بہت محبت کرنے والا بھی ہے۔ وہ حسبن اللہ ونعم الوکیل، تو سمجھتا ہے کہ تیرے لیے یہ دنیاوی اسباب کافی ہیں، زینب کے لیے زینب کا خدا کافی ہے، حسبن اللہ میرے لیے میرا خدا کافی ہے، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ چند جلاد، یہ چند غلام، یہ جو کھڑے ہیں یہ ہاتھوں میں تلواریں لیے، یہ تیری مدد کریں گے۔ ونعم الوکیل، تجھے پتا نہیں ہے بہترین مددگار کون ہے، تیرے لیے یہ مددگار ہوں گے۔ زینب ان کو ہیچ سمجھتی ہے، ان کو کچھ نہیں سمجھتی، کیونکہ زینب اس سے مدد طلب کر رہی ہے کہ جو تمام تر مدد کا عطا کرنے والا ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ کس طرح بی بی نے ایک دو صفحے کے خطبے کے اندر، یعنی اگر آپ خطبے کو پرنٹ کیجئے تو ایک صفحے کے دو اطراف پر، دو ورق پر یہ صفحہ مکمل، یہ خطبہ مکمل آ جائے گا، لیکن ایک خطبے کے اندر کتنی باتیں ہیں جس کو بی بی نے ایڈریس کیا ہے۔ یعنی اس وقت یزید کی خلافت حکومت کی جتنی بھی بنیادی تھیں اور جتنے بھی ارکان تھے، چاہے وہ مہلت کا مل جانا ہو، چاہے وہ فتح اور شکست کے معیار کو تبدیل کر دینا ہو، چاہے قرابت داری کو اپنے لیے معیار قرار دینا ہو، چاہے معاد اور قیامت کو لوگوں کو بھلا دینا ہو، اور چاہے ایمان والوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا ہو، بی بی نے ان تمام تر ارکان کو منہدم اور متزلزل کر دیا۔ یزید کی حکومت کے ایک ایک رکن پر ایک ایک جملے میں ایسا وار کیا ہے، اور اس طرح سے یزید کی حکومت اور عمارت کو گرایا ہے زینب کبریٰ نے، کہ پھر قیامت تک کسی اور میں جرأت اور طاقت نہیں ہوئی کہ دوبارہ اس حکومت کو کھڑا کر سکے۔ یعنی ایک دو صفحے کے خطبے میں بی بی نے تمام تر سازشوں کو، یعنی 20 سالوں کی باپ اور بیٹے کی محنت ایک طرف، اور زینب کبریٰ کا دو صفحے کا خطبہ ایک طرف۔ اور وجہ کیا ہے کہ 20 سال کی محنت پر دو صفحے کا خطبہ غالب آ جاتا ہے؟ کیونکہ وہ 20 سال کا پروپیگنڈا دنیا کے سہارے کیا گیا ہے، اور یہ دو صفحے کا خطبہ اللہ کے سہارے دیا گیا ہے۔ عزیزوں، آخری مجلس ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آج کی مجلس میں ایک تذکرہ ہے جو 5 مجالس میں نہیں ہو سکا، اس مظلوم کا تذکرہ کہ جو 35 سال روتا رہا۔ ایک شخص آیا مولا کے پاس اور آ کر کے کہنے لگا، مولا کیا وجہ ہے آپ پانی کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، جب پینے کے لیے پانی آتا ہے گریا فرماتے ہیں، جب کھانا آتا ہے گریا فرماتے ہیں۔ ایک عجیب روایت اسی سال میری نظروں سے گزری، ایک شخص مولا کے پاس ایک غذا لے کر کے آیا، ایک طعام لے کر کے آیا، مولا نے کہا کہ مجھے یہ کھانے کی طلب نہیں ہے، اس کو لے جا میری نظروں سے۔ مولا نے، اس نے کہا کہ مولا بہت لذیذ غذا آپ کے لیے بنا کے لایا ہوں، تناول فرمائیے۔ مولا نے کہا کہ یہ غذا جانور کے سر سے بنائی گئی ہے۔ اس نے کہا ہاں مولا، جانور کے سر کو استعمال کر کے بہت لذیذ غذا بنائی ہے۔ مولا نے تڑپ کر کے کہا، جب سے میں نے اپنے بابا کا سر یزید کے دربار میں تشت میں دیکھا ہے، میں نے کسی جانور کے سر سے بنی ہوئی غذا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ وضو کے لیے پانی لایا جاتا ہے، سید سجاد گریہ فرماتے ہیں، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جب وضو کے لیے پانی لایا جاتا ہے، سید سجاد گریہ فرماتے ہیں، جب کھانا لایا جاتا ہے، سید سجاد گریہ فرماتے ہیں، جب کوئی شادی پر بلاتا ہے، سید سجاد گریہ فرماتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا مولا میرے گھر میں شادی کی تقریب ہے، آپ آئیں گے؟ مولا نے کہا اے میرے صحابی، تو نہیں جانتا کربلا کے بعد میں نے کسی خوشی کی تقریب میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ کہ مولا اگر میں شادی سے پہلے اپنے گھر پہ مجلس رکھ لوں تو آپ آئیں گے؟ تو اگر ہمارے بابا کا تذکرہ ہوگا تو میں ضرور آؤں گا۔ راوی کہتا ہے میں نے مولا کو اپنے گھر پہ مجلس میں دعوت دی، ذاکر مصیبت پڑ رہا تھا، مولا کو لا کر کے ممبر کے پاس بٹھا دیا، صدر محفل میں مولا تشریف فرما تھے، ذاکر مصیبت پڑ رہا تھا، سب سر جھکا کر کے رو رہے تھے۔ کب مجلس ختم ہوئی میں نے دیکھا مولا ممبر کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے، میں دوڑا بھاگا کہ نہ جانے مولا کہاں چلے گئے، کوئی بات بری لگ گئی کیا ہو گیا؟ کہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا گھر سے باہر نکلنا چاہتا تھا، دیکھا گھر کی دہلیز پر چوکھٹ کے پاس مولا تشریف فرما ہے۔ میں نے کہا مولا آپ یہاں آ کر کے بیٹھ گئے، میں نے آپ کو صدر محفل میں بٹھایا تھا، میں نے آپ کو ممبر کے پاس بٹھایا تھا، میں نے آپ کو ذاکر کے پاس بٹھایا تھا۔ ایک دفعہ مولا نے تڑپ کر کے کہا ذاکر میں کیا کرتا جب میں نے دیکھا میری جدہ فاطمہ زہرا اس محفل میں آ رہی، میں کیا کرتا جب میں نے دیکھا میرے نانا رسول اللہ آ رہے ہیں، میں کیا کرتا جب میں نے دیکھا میرے بابا علی مرتضی۔ جب بازاروں میں جاتے تھے قصاب اپنے جانوروں پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے، مولا اگر کسی جانور کو دیکھ لیتے تین سوال کرتے تھے، اور تین ہر سوال کے بعد کربلا کا رخ کر کے سلام کہتے تھے، تین سوال سن لیجیے آپ نے گریہ فرمایا آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ کہتے تھے اے قصاب یہ بتا تو نے اس جانور کو پانی پلایا ہے یا نہیں پلایا؟ قصاب تڑپ کر کے کہتا تھا کہ مولا میں آپ کے جد کا ماننے والا ہوں، آپ کے نبی کے دین پر ہوں، میں نے سنا ہے رسول اللہ نے کہا ہے تین دفعہ جب تک جانور اپنا منہ پانی سے نہ اٹھا لے اس کو ذبح نہ کیا کرو، ہم اس کے سامنے پانی رکھتے ہیں جب تک تین دفعہ سیراب نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کے آگے سے پانی نہیں ہٹاتے۔ کربلا کا رخ کرتے تھے بابا مدینہ میں جانور پیاسا نہیں مارا جاتا، بابا کربلا میں، بابا مدینہ میں جانور پیاسا نہیں مارا جاتا، کیا ہو گیا کہ کربلا کے میدان میں نبی کا نواسا تین دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا؟ دوسرا سوال کرتے تھے قصاب یہ بتا کہ تو نے اسے کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح تو نہیں کیا تھا؟ قصاب کہتا تھا نہیں میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ کربلا کا رخ کرتے تھے بابا مدینہ میں ایک جانور دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا، بابا تو کتنا مظلوم تھا، تیرے سامنے کبھی تیرا علی اکبر، کبھی تیرا قاسم، کبھی تیرا اونو محمد، اور کبھی چھ ماہ کا علی اصغر۔ تیسرا سوال کرتے تھے اے قصاب یہ بتا کہ جب ذبح کر رہا تھا تو تیز چھری سے ذبح کیا تھا نا، ایسا تو نہیں تھا کہ چھری کند ہو تیز نہ ہو؟ کہتا تھا نہیں مولا میں نے روایت سنی ہے، آپ کے نانا رسول اللہ کی روایت سنی ہے کہ جانور کو تکلیف مت دو، تیز چھری سے فوراً اس کی شہرگ گردن کو کاٹ دو۔ ایک دفعہ کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے بابا آپ پر سلام ہو، مدینہ میں جانور کند خنجر سے نہیں مارے جاتے، بابا تو کتنا مظلوم تھا، کند خنجر سے پسے گردن سے تیرا ضربے لگا کر کے مار دیا۔ لیکن عزیزوں آخری جملہ، اس کے باوجود بھی مولا کہتے ہیں میرے بابا کو ایسے مار دیا جیسے کسی بھیڑ کو مار دیا جاتا ہے، جیسے کسی دمبے کو مار دیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا دمبے کو تو پانی پلایا جاتا ہے، اور دمبے کو تو تیز چھری سے ذبح کیا جاتا ہے، دمبے کو تو ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہیں کیا جاتا، پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے بابا کو دمبے کی طرح ذبح کر دیا، میرے بابا کو بھیڑ کی طرح، گوسفند کی طرح ذبح کر دیا؟ مولا شاید یہی جواب دیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب بھیڑ کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے کوئی آگے بڑھ کے ہاتھ نہیں پکڑتا کہ مت کاٹو اس کا گلا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، ہر ایک کہتا ہے ہاں بھیڑ ہی تو ہے مار دو۔ ارے میرا بابا جب کربلا کے میدان میں مارا جا رہا تھا کسی نے نہیں کہا ارے یہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، اس کی گردن مت کاٹو، یہاں رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے، یہاں فاطمہ چوما کرتی تھی، یہاں علی بوسے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ محبت اہل بیت کو ہماری آنے والی نسلوں میں قائم و دائم فرما۔ پروردگار جو مومنین دلوں میں حاجتیں لیے آئے ہیں ان کی تمام تر حوائج کو مستجاب فرما۔ پروردگار جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, التماس دعا کہا ہے, پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار جو دنیا میں حسین کے نام پر گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر اپنے غموں کو بھول کر فاطمہ کے بچوں کو رونے آ جاتے ہیں, ان کے قبر کو نور حسین ابن علی سے منور فرما. قیامت کے دن انہیں حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی چادر کا سایہ نصیب فرما. جو حسین کے نام پر پانی پلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, پروردگار قیامت کے دن انہیں رسول اللہ کے ہاتھوں سے سیراب فرما. پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا زمانے کا امام چاہتا ہے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہمارے بچوں کو حضرت کے آوان و انصار میں شمار فرما. قلب حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ماتم حسین.